कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा
والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے لوگوں کو چھوڑ کر تو موت کی تمنا کیجئے اگر تم سچے ہو اور ہرگز وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے بس سبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین یہاں سے پھر وہ سلسلہ گفتگو شروع ہو رہا ہے قرآنی مکالمہ کے اندر جس میں رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ یہود کو راستگی صداقت اور تعلیمات کتاب کی طرف بلائے۔ انداز استدلال کا ہے، دلائل کا ہے اور برہان قائم کرنے کا ہے۔ جس قوم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخاطب تھے اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی زبان نور سے ان کو سمجھائیں، ان کے دعوے کچھ اس طرح تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا تصور کرتے تھے۔ مثلا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن باطل کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں یا چاہنے والے ہیں۔ یوں ہی کچھ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودیوں کے اور سوائے نصارا کے۔ یا پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے اپنے بارے میں کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ اسی طرح وہ یہ خیال بھی رکھتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین نے پکڑ ہی لیا تو ہمارے باپ دادے ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں چھڑوا لیں گے، اور شاید وہ اس تو زہم باطل میں بھی مبتلا تھے کہ چمنستان انسانیت کا وہ اپنے آپ ہی کو خوبصورت پھول تصور کرتے تھے، گویا ان کے نزدیک ان کے بغیر پوری دنیا کے اندر قابل توجہ نہیں تھا۔ ان دعووں، ان خیالات، ان اوہام فاسدہ اور ان نظریات باطلہ کی موجودگی میں قرآن حکیم نے گرفت کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقام کو حکم دیا کہ آپ ان سے صرف اتنا فرما دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے۔ بیضاوی وغیرہ مفسرین نے لکھا کہ لکم میں لام اختصاص کا ہے، معنی یہ کہ اگر تم گمان یہ کرتے ہو کہ آخرت کا گھر محض تمہارے لیے ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہوگا یا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو فتمنا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ تفسیر فتح العزیز کے اندر حضرت محدث دہلوی نے بحقی کے حوالے سے ایک روایت اور حدیث نقل کی جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر تمام یہودیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے خیالات فاسدہ سے باز نہیں آتے تو آؤ، تم موت کی تمنا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ یا حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دو، اللہم امتنا، اے اللہ ہم کو موت دے دے، میں آمین کہوں گا۔ اور یقیناً وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے تو سچا جانتے تھے، وہ اس صورت حال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر زبان نور سے آمین نکل گئی تو ان کا ہلاک ہو جانا اور مر جانا یقینی ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے ایک طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا اور دوسری طرف یہ بھی کہا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز اس کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ بما قدمت ایدیہم، یہاں تھوڑا رک کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ موت کو انسان اپنے لیے کیوں اتنا وحشتناک تصور کرتا ہے۔ اس کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک ایسا انسان جو مذہب یا مذہب کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا، وہ موت کو ہلاکت تصور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مر جانا دراصل انسان کے گوشت پوست اور ہڈیوں کے بکھر جانے کا نام ہے، وہ کسی اور زندگی پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے جب اس کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہے اور اس کا سارا سرمایہ یہاں ہی جینا ہے تو وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکے گا۔ دوسرا وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس زندگی کا دروازہ اور شہباب موت ہے، وہاں اعمال پر پرسش ہوگی، وہاں ایمان کے دائرہ میں داخل نہ ہونے پر گرفت ہوگی، اور وہاں اچھے عقیدوں اور اچھے اعمال کی جزائے خیر دی جائے گی۔ لیکن جس وقت وہ دنیا میں اپنے آپ کو بد اعمالیوں اور فسق و فجور کے ساتھ تباہ کر لیتا ہے تو وہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اس گھر کی طرف دیکھے، وہ بچتا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے یہیں جینا مل جائے زیادہ سے زیادہ، اور وہ موت کو اپنے لیے وحشت ناک تصور کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسا ذہن، ایک ایسی سوچ اور تربیت کا ایک ایسا انداز کہ انسان یہ مانے، تسلیم کرے کہ یہ دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ فنا کے دائروں میں تحلیل ہو جانے والی ہے اور آئندہ ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا جو جو نہایت پاکیزہ، نہایت محکم، نہایت ستری ہوگی، اس میں انسان نے اپنے اعمال پر اپنے الہ کے سامنے جواب دے ہونا ہوگا. اور اگر اس شخص کو حسن کردار کی دولت اور ایمان کی دولت بھی دنیا میں مل جائے تو وہ کبھی اپنے لیے موت کو مکروہ تصور نہیں کرے گا. وہ تو موت کے بعد کی زندگی کو اپنی اس زندگی کا تتمہ اور ما حاصل تصور کرے گا. علامہ اقبال نے مومن کی شان بیان کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ نشان مرد مومن بات ہو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ جس وقت اس کی موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی ویران نہیں کی ہوتی، اس نے اپنی زندگی تباہ نہیں کی ہوتی، وہ پھونک پھونک کر کے وادی حیات میں قدم رکھتا ہے، اس کی منزل نہایت خوبصورت ہوتی ہے، اس کے ہادی اس سے نہایت قریب ہوتے ہیں، وہ اپنے راہنما کی عظمت کی مالا ہر دم جپتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو موت سے کچھ پیار سا ہو جاتا ہے. مولانا روم جو ڈاکٹر اقبال کے مرشد مانے جاتے ہیں، اور علامہ اقبال بھی ان کو اپنے مرشد ہی کہا کرتے تھے، ایک مقام پر عین اپنی نزا کے وقت ان کی زبان سے جو شعر نکلتا ہے اس میں مومن کا تصور حیات اور تصور موت سامنے آتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں، پیشتر آ پیشتر آ جانے من پے کے بابے حضرت سلطان من، اے میری جان مجھ سے قریب آ جا، اے میری جان مجھ سے قریب آ جا، میں تجھے موت کو وحشت ناک تو نہیں تصور کرتا، تو میرے سلطان کے دروازے پر کھڑا ہونے والا دربان ہے. اس جذبے سے مولانا روم موت کو دیکھتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، ماضی میں ہم چلے جائیں تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا ایک نقش ہمارے سامنے آتا ہے. ایک لڑائی میں آپ کرتا پہن کر نکل جاتے ہیں اور ان کی تلوار جس وقت اپنے جوہر دکھانے لگتی ہے تو ان کے لخت جگر حضرت حسن ان سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ بابا آپ زرہ تو پہن لیتے اور پھر میدان جہاد میں اترتے. والا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا حسین جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آخرت اور آخرت کے گھر کو مانتا ہوں تو مجھے اس کی کیا پرواہ کہ موت مجھ پر گرتی ہے یا میں موت پر گرتا ہوں. دراصل دار آخرت سے پیار اور محبت اور اس کا دائمی تصور کرنا مومن کو اس دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نور، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم خبب الموت الی من یعلم انا رسولک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہر اس شخص کے لیے موت کو محبوب بنا دے جو جانتا ہے یقین رکھتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں. یقیناً اسی تربیت کا اثر تھا رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دنیا سے اٹھنے لگے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کا کہا، پھر خوشبو لگائی، اور آپ جس وقت با طہارت ہوئے بنے ٹھنے تو ان کے گھر والے پوچھنے لگے کہ آپ کی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ موت آنے والی ہے لیکن آپ خوشبوئیں لگانے کا حکم صادر فرما رہے ہیں، تو آپ نے جو والہانہ جذبوں محبتوں میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا وہ حیات مومن کی عکاسی کرتا ہے. آپ فرمایا میں ایسے کیوں نہ کروں، کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے والے ہیں. اگر اس زندگی پر یقین عتم اور یقین کامل نہ ہو تو انسان ایسے سوچ نہیں سکتا. تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ میں مر جاؤں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے دھیمے میٹھے پیار والے لہجے میں کہا کہ سعد میں ادھر ہوں اور تو موت کی تمنا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کبھی موت کی تمنا کا لفظ ان کی زبان پر نہ آیا. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ جب تک حضور ادھر ہیں یہ دنیا پیاری ہے, جب حضور ادھر چلے گئے پھر وہ دنیا پیاری ہے. کچھ سوچوں کا انداز مسلمانوں کا اور مومنوں کا یہ تھا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے, ان کی تربیت سے مسلمانوں میں مستحکم ایمان اور اعمال کی پختگی انہیں آخری جہاں سے وابستہ پیوستہ کر دیتی ہے اور ان کے سینے میں شوق کی آگ جل جاتی ہے. شاید ہو نہ ہو جیسے کہ عالمگیری وغیرہ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ مسلمان جب دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کو کفن دینا, اس کو کافور لگانا, اس کو خوشبو لگانا, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یقیناً یہ چند جذبے ہیں جن کی عکاسی ہے کہ مومن کو کفن دینا, اس کو خوشبوئیں لگانا, اس کو نہلانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آنے والے جہاں کو زندہ جہاں تصور کرتا ہے اور وہاں کے معاملات کو قطعی اور اٹل جانتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ قبر میں اس نے رسول انور علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مومنوں کی تربیت کی جاتی ہے. اب اس تناظر میں اس آیہ کریمہ کو دیکھیں, ایک طرف رسول رحمت کھڑے ہیں اور رسول رحمت کیا کھڑے ہیں, حسن اور جمال کا ایک جہاں کھڑا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا ہم رکاب ہو کر اور ہم دوش ہو کر, اور دوسری طرف یہود کھڑے ہیں. رسول کرم, رسول رحمت, رسول حسن و جمال کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو, اللہ کے پیارے ہو, تو موت کی تمنا کرو. ظاہر ہے وہ شخص جو اپنی شخصیت کو ویران کر دے, اعمال صالحہ کی دنیا میں کبھی قدم نہ رکھے, اس کا عقیدہ ضعیف ہو اور اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہو, اس کے دل میں مادہ بھرا ہوا ہو اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مادیت اور دنیا کے ساتھ بندھا ہوا ہو, وہ شخص موت کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے ان کی اسی حالت کو دیکھ کر کہا, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی جو انہیں آگے بھیجی ہے وہ خیر پر مبنی نہیں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, انتہائی محکم گرفت اس جملے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے, خصوصاً وہ لوگ جو ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہر ظلم سے آگاہ ہے اور خوب آگاہ ہے. دنیا سے وہ کس قدر پیار کرتے. قرآن مجید نے اس بیان کو تھوڑا اور نکھارا اور نکھارتے ہوئے کہا, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, اور آپ ضرور پائیں گے ان کو لوگوں سے زیادہ حریص, علی حیات, زندگی پر. یہاں حیات کے اوپر تنوین داخل کی جو تحقیر کی ہے, معنی یہ ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں جو دنیا کی زندگی ہے وہ انتہائی پست ہے اور انتہائی کم قیمت رکھتی ہے. ان لوگوں کے ذہنوں کی پرواز کا قرآن حکیم نے بتایا کہ دیکھیے کہ یہ لوگ ایک پست سی زندگی جو بے قیمت ہے اس کے معاملے میں اتنے حریص, اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ظاہر ہے دو قسم کے طبقات ہوں, اگر ایک الہام, وہی کتاب, نزول وہی, فرشتے, مسند علم, اللہ تعالی کی ذات, نبوت اور رسالت, ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہے, اور ایک ایسا شخص ہے جو تسلیم نہیں کرتا. تو تسلیم نہ کرنے والا اگر دنیا کا حریص نہ ہو, لیکن جو تسلیم کرتا ہے وہ دنیا کی حیات کا اتنا لالچی ہو جائے کہ وہ موت کی فکر ہی نہ کرے, تو بڑا تعجب ہے ایسے شخص کی زندگی پر. قرآن حکیم نے کہا, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, اور آپ پائیں گے آپ کو سب لوگوں سے بڑھ کر دنیا کی زندگی کے معاملے میں حریص. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, یہاں تک کہ جو مشرک لوگ ہیں شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ آپ ان کو حریص پائیں گے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک ایک ہزار سال تک جیے. وما ہوا بمزخرفہ من العذاب ان یعمر, حالانکہ اس قدر جینا عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہو سکتا. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک, جہاں یہ آیہ کریمہ جو شروع ہو رہی ہے مضامین کو پلٹا اور ایک اور منظر قاری قرآن کے سامنے رکھا گیا تاکہ اس منظر کو اچھے طریقے سے سوچے اور زندگی کی قیمت جانے اور حقائق حیات سے آگاہ ہونے کی کوشش کرے. یہاں اسے سمجھانے کے لیے پھر یہود کی تاریخ سے پردہ ہٹایا گیا اور ورق گردانی کرتے ہوئے ان کی زندگی کا ایک اور پہلو قاری قرآن کے سامنے رکھا گیا. لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر شان نزول میں جو روایت مفسرین نے نقل کی اس کو پیش نظر رکھا جائے تو آیت فوراً سمجھ آ جائے گی. کہا جاتا ہے کہ یہود کا ایک بڑا عالم جس کا نام ابن سوریہ تھا, وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مدینہ النور میں آیا اور اس کی خواہش ہوئی کہ وہ بحث کرے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہاراں بہاراں انداز جو ہر ایک کے لیے فکر ساز اور اخلاق ساز ثابت ہوتا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار نہ کیا اور گفتگو پر آمادگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا کہ میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اگر میرے سوالوں کا جواب ہو جائے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا سوالات؟ ان بہت سے سوالات میں سے ایک یہ تھا کہ فرمائیے کہ نبی کی نیند کا عالم کیا ہوتا ہے, آپ سوتے کیسے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا ہے. اس نے کہا یقیناً جو پہلی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے آخری نبی کی نشانی یہی بیان کی گئی ہے. پھر ایک اور سوال رسول اللہ علیہ السلام سے کرنا چاہا کہ ارشاد فرمائیے کہ بچہ اور بچی کبھی اپنے باپ کے ہم شکل ہوتے ہیں اور کبھی اپنی ماں کے ہم شکل ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تخم میں باپ سے تخلیق ہو تو مشابہت باپ سے ہوتی ہے, اور اگر تخلیق میں تخم میں مادر کا عنصر ہو تو تشبیہ اور مشابہت ماں سے ہوتی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ کون سا جسم کا حصہ وہ باپ کے تخم سے بنتا ہے اور کون سا ماں کے تخم سے بنتا ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی آمادگی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا کہ خون اور بال اور ناخن ماں کے تخم سے بنتے ہیں, اس کے علاوہ ہڈیاں اور دیگر اعضاء باپ کے تخم سے بنتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک بال برابر بھی آپ نے کمی نہ کی, ہر ایک جواب درست ارشاد فرمایا. یقیناً اگر نبوت کی پہنچ اور علم میں یہ چیزیں نہ ہوں تو نبی کی اطاعت ہی کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ جو نبیوں کے سر پر استفاء کا تاج رکھتا ہے تو انہیں ایسے نہیں بھیجتا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ علوم کے ابواب انبیاء کے لیے کھولتا ہے, خصوصاً محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو جو کچھ دیا, قرآن مجید میں رتب و یابس کی تعلیم رکھی اور ہر ایک کو سینہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھ دیا. جب یہ سوال پوچھ چکا تو کہنے لگا, اچھا بتائیے جنت میں پہلی خوراک توازوں میں جنتیوں کو کیا دی جائے گی؟ میرے حضور نے کہا کہ مچھلی کا گوشت. پھر اس نے کہا کہ اچھا بتائیے کون سا فرشتہ آپ کے پاس وحی لاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل. تو اب اس نے بات کو بدلنا چاہا، اس نے کہا یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہم اس کی لائی ہوئی وحی کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس پر یہ آیہ کریمہ اتری ہے، محبوب فرما دو کون ہے وہ جو دشمنی کرے جبرائیل سے، یا جو شخص دشمن ہو جائے جبرائیل کا، بے شک اس نے تو نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے، جو تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کا، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص دشمن ہو جائے اللہ کے لیے اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے منکرین حق کا، نہ ماننے والوں کا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں درس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تعلیم نبوت سے قریب آئیں، اور علم کے وہ بے پایاں خزانے جو رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہم ان کی قدر کریں، اور اس بحر علم میں غوطہ زنی کر کے اپنے لیے منزل کا سراغ لگائیں۔ اللہ رب العالمین کتاب کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ السلام سے والہانہ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو